ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، مفہوم اس کا مختلف اوقات میں بیان ہوتا رہتا ہے، کہ آخرت میں دوست بھی دشمن ہو جائیں گے، لیکن جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہو، للہیت کی بنیاد پر ہو، ان کی دوستیاں وہاں بھی قائم رہیں گی، لیکن جو دوستیاں نفسانی اغراض کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اس بنیاد پر دوستی ہوتی ہیں کہ اپنی خواہشات نفسانی پوری ہو جائے، دنیا کا کوئی معاملہ حل ہو جائے، آخرت مقصود نہیں ہوتی، نہ اللہ رب العزت کا تعلق مقصود ہوتا ہے اس دوستی سے، تو ایسی دوستیاں دنیا میں بھی بیکار ہیں، آخرت کے اعتبار سے تو بالکل ہی بیکار، کام آنے والے دوست نہیں، اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جو دوستیاں اللہ تعالی سے تعلق کی بنیاد پر قائم کی جائیں، تقوی کی بنیاد پر ہوں، وہ کام آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو اور زیادہ واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيظك يوما، یہ ایک جملہ ہے، اور دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ ابغض بغيظك هونما عسى ان يكون حبيبك هونما يوما. مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس سے تم محبت رکھو تو محبت دھیرے دھیرے کرو، محبت کی انتہاؤں تک مت پہنچو. بعض لوگ جب کسی سے محبت کرنے پر آتے ہیں تو پھر وہ حلال و حرام کو نہیں دیکھتے، صبح و شام کو نہیں دیکھتے، جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتے، بس محبت ہو گئی، اب صبح بھی اس کے ساتھ، دوپہر بھی اس کے ساتھ، رات بھی اس کے ساتھ، کھانا بھی اکٹھا کھایا جا رہا ہے، محفلیں بھی اکٹھی ہو رہی ہیں، اجتماعات بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، یعنی سارے معاملات اب ان کے ساتھ ایسے ہو گئے، گھل مل گئے کہ گویا اس کے سوا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر یہ کہ اپنے دل کے سارے راز اس کے سامنے کھول ڈالے، جتنی کمزوریاں ہیں اس کے سامنے آ گئیں، بعد میں پھر کسی وقت جب خدا نہ کرے یہ محبت دشمنی میں تبدیل ہوتی ہے، کسی نے کہا نا کہ شدت کی محبت میں شدت ہی کے غم پہنچے، محبت جتنی شدید ہوتی ہے دشمنی اور عداوت بھی پھر اتنی ہی شدید ہوتی ہے، تو جب محبت دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے اب اس کے راز فاش ہو رہے ہیں، اب کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں اس کے خلاف بات نہیں اور بیان نہیں دیا جا رہا. دنیا کے عام طور پر جو بیانات ہوتے ہیں، جو دوستیاں ہوتی ہیں، وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کل کے دوست آج کے دشمن، آج کے دوست آج کے دشمن کل کے دوست، دنیا میں اسی طرح سے ہوتا رہتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا کہ جو کل نظریاتی طور پر بھی ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن انہیں دنیا کی محبت یا اقتدار یا دوسری عہدے، بہت سی چیزیں اکٹھی کر دیتی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب سیاست میں سب جائز، تو گویا ان کے پاس نا اخلاقیات ہیں، نہ ان کا کوئی ضابطہ ہے ان کے پاس. اصل ان کی چونکہ دوستی نفسانیت کی بنیاد پر ہوتی ہے اور دنیاوی محبت اس کا منبع اور مرکز ہوتی ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی اخلاقیات بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ احبب حبیبک حونما، جس سے محبت و دوستی کرو ذرا دھیرے دھیرے کرو، آہستہ آہستہ کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل محبت کا مرکز تو اللہ کی ذات ہے. محبت کا جو مرکز ہے اور جس سے محبت کرنی چاہیے وہ ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور اللہ نے دل بھی ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ جس نے دل بنایا ہے ہم یہ دل اسی کو دے دیں. دل تو بنایا ہے اللہ رب العزت نے، اور اس دل کو ہم مختلف لوگوں کو دیتے پھرتے ہیں. نتیجہ یہ کہ جب یہ دل ٹوٹتا ہے ان کی طرف سے اب روتے پھرتے ہیں. بعض اوقات اس کی محبت میں خودکشی کرنے تک تیار ہو جاتے ہیں. دنیاوی محبت میں بعض لوگوں کو دیکھا کہ خودکشی تک کرنے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں یا اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، محب ہوتے ہیں، آپ انہیں نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی محبت میں خودکشی کر رہے ہوں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال پیدا کرو. اصل محبت کا مرکز تو اللہ کی ذات ہے اور یہ تجلی گاہ ہے اللہ رب العزت کی دل، اس لیے اس دل میں اللہ کو بساؤ. ہم نے غیر اللہ کو بسا رکھا ہے، غیر اللہ کی محبتیں ہیں، اس کے نتیجے میں ساری خرابیاں آج دنیا میں واقع ہو رہی ہیں. تو اپنی دوستی کی جو بنیاد ہو وہ اللہ کی محبت ہو. اسی کو فرمایا کہ احبب حبیبک حونما، یعنی محبت کرو لیکن محبت ذرا دھیرے دھیرے کرو. کیوں؟ عسى ان یکون بغیظک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ یہ دوست کل تمہارا دشمن بن جائے. آج تو بہت محبوب ہے لیکن یہ دوست ممکن ہے کہ دشمن بن جائے. جب دشمن بنے گا تو پھر تمہارے راز فاش کرتا پھرے گا، پھر تمہیں اس سے تکلیف پہنچے گی، پھر وہ باتیں یاد آئیں گی کہ صاحب کبھی ایسی محبت تھی، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے، کھا بھی ساتھ رہے ہیں، پی بھی ساتھ رہے ہیں. لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں. جہاں بیٹھتے ہیں تو اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ آسا یکون بغیظہ کا یوم ما، ہو سکتا ہے کہ کسی دن تیرا دشمن بن جائے. اور اسی طرح فرمایا کہ ابغیظ بغیظہ کا حونما، ایسے ہی اگر کسی سے دشمنی اور عداوت ہو تو اس میں بھی انتہاؤں کی بلندیوں پر نہ پہنچ جاؤ، وہ دشمنی اور عداوت بھی دھیرے دھیرے کرو، یعنی اس میں بھی اعتدال ہو، انتہا نہ ہو. کہ آج جس کو دشمن سمجھ لیا بس اس کے خلاف ایسے بولتے ہیں کہ جہاں بیٹھے اس کے خلاف باتیں شروع کر دیں. کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں، کوئی مجلس اس کے ذکر بد سے خالی نہیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرو. کیوں؟ ہسا یقون حبیب کا یوم اما، ہو سکتا ہے کسی دن تمہیں اس سے محبت ہو جائے. آج جن سے ہم بغض رکھ رہے ہیں، عداوت رکھ رہے ہیں، دشمنی ہے، ممکن ہے کہ کسی دن ان سے دوستی کا تعلق قائم ہو جائے. اب پھر ہمیں افسوس ہوگا کہ بھئی ہم نے تو ان کی بڑی دشمنیاں کی، ان کے بڑے راز افشا کیے. اس کے بعد پھر آدمی اپنی اس جو کچھ اس نے پہلے اس کے بارے میں کہتا اس پہ شرمندہ ہوگا. تو چرا کار کنت عاقل کے بعد آیت پشیمانی، چرا کار کنت عاقل کے بعد آیت پشیمانی، عقل مند آدمی ایسا کام کیوں کرے کہ بعد میں پشیمانی اٹھانی پڑے. اس لیے میرے عزیز بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زرعی اصول بتا دیا ہے، اصل میں اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا آخرت سمجھ جائے. ساری خرابیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں دوستی کے لائق سوائے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. دنیا میں تعلقات تو ہوتے ہیں، محبتیں تو ہوتی ہیں، اور ان تعلقات کو نبھانے سے اور محبتوں سے منع نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن حقیقی محبت صرف اللہ رب العزت سے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان ساری محبتوں میں مقابلہ ہو جائے تو اس وقت پھر اللہ تعالی کے تعلق کو ہم ترجیح دیں باقی تعلقات پر. کوئی کتنا ہی تعلق والا ہو، کوئی کتنا ہی محبوب ہو، ہمارے دل سے کتنا ہی کوئی قریب ہو، لیکن جب وہ اللہ اور رسول کے حکم سے بغاوت کرے تو ہم بھی اس کے باغی بن جائیں، پھر وہ دوستی ختم. دوستی اس حد تک ہے جب تک اللہ اور رسول کی محبت کے وہ تابع رہے. لیکن اگر تابع نہیں ہے تو پھر وہ دوستی دوستی نہیں. ہماری محبت، ہمارا تعلق، یہ سب کا سب اللہ رب العزت کی محبت اور تعلق کے تابع ہونا چاہیے. بس یہ وہ پیمانہ ہے، اگر ہم نے اس کو بنیاد بنا لیا تو انشاءاللہ نہ پھر نہ بیوی سے شکایت رہے گی، نہ جو ہے وہ بھائی سے شکایت رہے گی، نہ خاندان سے شکایت رہے گی، نہ عزیز و اقارب سے شکایت رہے گی. بس ہمارا یہ پیمانہ ہے. آخر دنیا کے لوگ بھی تو اپنی اغراض کے لیے محبتیں رکھتے ہیں، اور دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھو جی دنیا کے ساتھ دین کے ساتھ دنیا بھی تو ہے. بڑا منہ لجا کے اور بڑے بےچارے کہتے ہیں کہ صاحب خالی دین ہی تو نہیں، دنیا بھی تو ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ دنیا نہیں ہے؟ کیا دنیا دیندار کیا مر جاتے ہیں؟ انہیں کھانے کو نہیں ملتا ہے، پینے کو نہیں ملتا ہے، وہ دنیا میں جیتے نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا دار یہ چاہتا ہے کہ بس دیندار ہمارے تابع ہو کر چلے، لیکن وہ خود دین کے تابع ہو کر چلنا نہیں چاہتا بالکل. تو میرے عزیز بھائی، یہ ساری محبت اصل میں تابع ہے اللہ کی محبت، یہ پیمانہ ہے ہمارا. دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مقام انہی کا ہے، اور یقیناً انہوں نے دوستی کا حق ادا کر دیا. کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق انہوں نے ادا نہ کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے سب سے پہلے آمنا و صدقنا کہا. ہجرت کا موقع آیا، آپ کا ساتھ دیا، گھر بار چھوڑ دیا. مال خرچ کرنے کا موقع آیا، سارا مال لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. اس سے زیادہ دوستی کا پیمانہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج آپ کسی دوست سے پیسے مانگ کے دیکھ لیں، جن کو ہم دوست کہتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان جب اپنے دوستوں کا ذکر حضرت کے سامنے کیا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ بھائی 60 سال میں ہم نے تو کسی کو دوست نہیں بنایا، تمہارے بہت دوست ہیں. جب ان کے سامنے دوستوں کا ذکر فرماتے تھے کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی اس وقت غالباً 60 سال کی عمر ہوگی حضرت کی. اس وقت فرمایا کہ ہمیں تو 60 سال میں ابھی تک کسی کو دوست نہیں بنایا بھائی، ڈیڑھ ہی دوست ہیں ہمارے، ایک کامل ہے مکمل اور ایک ادھورا، اور تمہارے اتنے دوست ہیں. آج جس کو دیکھ رہے جس جو کوئی بڑے عہدے پر، میرے یہ دوست ہیں، یہ میرے فلاں ہیں، ہم ان کی دوستی پر بڑا فخر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جیسے دوست جب ہجرت فرما رہے ہیں، غار ثور میں سب سے پہلے خود داخل ہوتے ہیں، کہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زہریلی چیز کاٹ نہ لے، تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے خود اندر داخل ہوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. اگر وہاں پر کوئی بل وغیرہ دیکھتے ہیں تو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اس کو بند کرتے ہیں، اور آخر میں ایک سوراخ رہ جاتا تو اپنا پاؤں اپنی ایڑی اس پر رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی زہریلا جانور اس سے نکل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. بتائیے اس محبت کی کوئی حد ہے؟ اور پھر اسی سفر ہجرت میں ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کے آثار آپ نے دیکھے، خود بھی بھوکے تھے، آپ کہیں سے جا کر دودھ لے کر آئے اور آ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ دیا، آپ نے وہ دودھ پی لیا. تو بعد میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اس طرح سے پیا کہ میں سیراب ہو گیا. یعنی پیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرماتے ہیں میں سیراب ہو گیا. بھائی جس سے محبت ہو اس کو کھلا کے بھی آدمی خوش ہوتا ہے، اس کو پلا کے بھی خوش ہوتا ہے، اس سے بات کر کے بھی خوش ہوتا ہے، خود تکلیف اٹھاتا ہے لیکن اس کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ سچی محبت کی علامت. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اگر دنیا میں لبتخذت خلیلا لبتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اس سے پتا چلا کہ دوست نہیں بنایا انہیں، دوست صرف اللہ رب العزت کی ذات، دوستی صرف اللہ سے کی، تعلق تو تھا، اس تعلق کو نبھایا بھی، لیکن حقیقی دوستی جس کو کہتے ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کی. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کر دینے والے، مال نچھاور کر دینے والے، گھر بار چھوڑ دینے والے، یعنی ایسے مخلص دوست. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرما رہے ہیں کہ حقیقی دوستی تو اللہ رب العزت سے. حقیقی دوستی کا کیا مطلب ہے؟ جس کو جب وہ کہے کہ اس کو چھوڑ دو تو چھوڑ دے، جب وہ کہے کہ اس سے دوستی کرو تو دوستی کرے، جب وہ کہے کہ ملک چھوڑ دو ملک چھوڑ دے، جب وہ کہے گھر چھوڑ دو تو گھر چھوڑ دے، اور اگر وہ کہے بیوی چھوڑ دو تو بیوی بھی چھوڑ دے. دوستی تو اسی کا نام ہے، تو یہ تعلق تو صرف اللہ رب العزت سے ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا حکم جب آ جائے کہ اب یہ اس لائق نہیں ہے. مثلا خدا نہ کرے کسی کی بیوی کافر ہو جاتی ہے, نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے. آج ہم کافروں سے نکاح کرتے پھرتے, کاہے کی دوستی ہے بھائی؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں, کوئی قادیانیوں سے شادی کر رہا ہے, کوئی اور ایسے فرقوں میں شادی کر رہا ہے کہ جن کا دین مذہبی کچھ نہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پکا. تو اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خود تو اب نہیں آئیں گے کہنے کے لیے, لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احکام ہمیں دے دیے ہیں. ان احکام کو دیکھ لیجیے, اس احکام کی بنیاد پر سب کچھ ہوگا. تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدر ایسی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقی دوستی تو اللہ رب العزت سے. آج دنیا کی سیاسی فضاؤں میں اگر ہم جائیں دیکھیں تو وہاں پر ساری دوستیاں جو ہیں پیسے کی بنیاد پر, تعلقات جو ہیں اس لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ ان سے فائدہ حاصل کریں. اللہ کے لیے نہ کوئی دوستی ہے نہ کسی سے تعلق ہے, اور جہاں اللہ کے لیے دوستی اور تعلق ہوتا ہے یقین جانیے وہاں جھگڑے بھی نہیں ہوتے, لڑائی بھی نہیں ہوتی. دیکھ لیجئے جہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق اللہ کے لیے نہیں ہے. جس کا تعلق اللہ سے دوسرے لوگوں عام لوگوں سے اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ لوگوں سے الجھتا نہیں جھگڑتا نہیں. پر ٹھیک ہے ہم نے تمہیں ایک بات کہی مان لی, ٹھیک ہے نہیں مانتے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, جھگڑے گا نہیں وہ. الا یہ کہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ یہاں پر جھگڑو تو پھر جھگڑنا, لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہاں ہم بھی نہیں جھگڑیں. امام طحاوی رحمہ اللہ, ایک تو طحاوی شریف ایک کتاب کا نام ہے, اس کے جو مصنف ہیں اپنے زمانے کے قاضی تھے اور امام طحاوی ان کے استاد. اپنے زمانے میں یعنی مؤلف ہے طحاوی شریف قاضی القضات تھے, اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ ان پر انتہا درجے کا مہربان, یعنی صبح دوپہر شام ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتا, ساتھ میں کھانا کھاتے, ساتھ میں مجلسیں ہوتی, مشورہ ان کے بغیر ان کے مشورے کے کوئی کام نہ کرتا, انتہائی مہربان. اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایا اور تحائف یہ بھی بھیجتا رہتا. ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا کہ بادشاہ سے کوئی غلطی ہو گئی. قاضی صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا کہ بادشاہ نے جو عمل کیا ہے یا جو حکم جاری کیا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے, لہذا اس کی پیروی نہ کی جائے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ رات دن ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, ساتھ کھانے پینے والے, لیکن بجائے اس کے کہ ہمارے حکم کی مدافعات کرتے, حمایت کرتے, اس کی مخالفت کر رہے. تو بڑا ناراض ہوا, اپنا قاصد بھیجا. یہ بادشاہ لوگ تنگ نظر بھی ہوتے ہیں, پہلے تو بڑے سخی نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں تنگ نظر ہوتے ہیں. سخاوت صرف ان پر کرتے ہیں جو ان کے ہاں میں ہاں ملا ہے, لیکن جب یہ دیکھیں کہ یہ ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے پھر سخاوتیں سب ختم ہو جاتی ہیں. چنانچہ قاصد بھیجا اور کہا کہ قاضی صاحب کو ہم نے اب تک یہ اتنے سالوں میں جتنے تحفے دیے ان سے کہو واپس کر دو. اب سوچئے کہ ہمارے جیسا اس زمانے میں کوئی ہوتا تو تحفے تحائف ملتے ہی ختم کر دیتے ہیں, کھاپی برابر کر دیتے ہیں. لیکن ان کے سامنے تو ارشاد رسول تھا چونکہ, اس لیے فرمایا کہ قاصد کو لے گئے اندر گھر میں, الماری کھولی اور اس زمانے میں جتنے بھی تحفے تحائف ملے تھے فرمایا کہ میاں سارے کے سارے گٹھڑی میں بانڈو اور لے جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس, ہم نے تو اب تک ان کے ان تحائف کی مہرے تک بھی نہیں ہٹائی اپنی جگہ سے, یعنی کھول کے ہی نہیں دیکھا کہ دیا کیا ہے. اگر اشرفیہ دی ہیں تو وہ ایسی بندی کی بندی رکھی ہیں, کوئی اور چیز دی ہے تو وہ ویسی کی ویسی بندی رکھی ہے. اور فرمایا کہ جس دن بادشاہ سے دوستی اور تعلق ہوا تھا اسی دن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر دوستی کی تھی کہ احبب حبیبک ہون اما عسى ان یکون بغیظک یوم اما, کہ محبت کرو تو دھیرے دھیرے کرو, ایسا نہ ہو کہ آج کے دوست کل دشمن بن جائیں اور پھر تمہیں ندامت ہو. اس لیے ہم نے تو پہلے دن سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھا تھا تاکہ ہمارا جو تعلق ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہو, کیونکہ یہ دوستی ممکن ہے دشمنی میں کبھی تبدیل ہو جائے, اور جب تبدیل ہو جائے گی تو پھر بادشاہ جیسا اگر دشمن بن جائے تو کیا ٹھکانا. بہرحال سارے کے سارے تحائف واپس کر دیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ہے اصل میں تعلق, کہ کسی سے تعلق ہو تو اللہ کے لیے ہو, اور بغض ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو. چنانچہ اگلا جملہ بغیضہ کا ہوں نما, اس کا مقصد یہی ہے کہ آج تم دشمنی پر تلے ہوئے ہو لیکن ہو سکتا ہے کل تمہارا دوست بن جائے وہ, تو کہ ایک راستہ بھی رکھو واپسی کا. ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں کہ نہ تو اتنا میٹھا بنو کہ کوئی تمہیں کھا جائے, کہ بڑا میٹھا آدمی ہے بھائی, اور نہ ہی اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھو تھو کرنے لگے, کہ جس کے قریب جاؤ وہی منہ پھیر لیتا ہے. ایسے بھی نہ بنو. تو کسی سے محبت ہو یا دشمنی ہو, دونوں میں اصل مقصد کیا ہے؟ غلو سے بچو, اعتدال قائم کرو. اعتدال سے ہٹ کر دوستی بھی اچھی نہیں, دشمنی بھی اچھی نہیں. تو یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یقیناً یہ ایک ضروری اصول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اور ہمارے لیے اس کو بیان فرمایا تاکہ ہم جب کسی سے دوستی یا دشمنی کریں تو اس معیار کو سامنے رکھیں. ہم نے بہت سے دوستوں کو دیکھا جن کو یہ سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن بعد میں جب ان کی دشمنیاں ہوئیں تو پھر ایک دوسرے کے عیبوں کو بیان کرتے پھرتے تھے. اس لیے اعتدال قائم ہونا چاہیے اس میں, کہ ایسا نہ ہو کہ دوستی میں آدمی انتہا کو نکل جائے. اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اصل دوستی تو اللہ سے ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھلائی, اللہم اجعل حبک, اللہم اجعل حبک وحب من یحبک. اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے, اور اس شخص کی محبت بھی عطا فرما دیجیے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. اور ایک دفعہ فرمایا کہ احب الاشیاء الی, جتنی بھی اشیاء ہیں دنیا کی, جتنی چیزیں ہیں, اے اللہ ان میں سب سے زیادہ محبت اپنی پیدا فرما دیجیے دل میں. یہ آدمی دعا کرے کہ اللہ اپنی محبت سب سے زیادہ قوی فرما دیجیے, قوی درجے میں, کہ ساری محبتیں اللہ آپ کی محبت کے تابع ہو جائے. اب باپ کی محبت, ماں کی محبت, بیوی کی محبت, بھائیوں کی محبت, بیٹوں کی محبت, بیٹیوں کی محبت, اولاد کی محبت, اور دوستوں کی محبت, رشتہ داروں کی محبت, یہ ساری اپنی جگہ پر. اب کب پہچان کب ہوگی کہ کون سی محبت کو ہم ترجیح دیتے ہیں؟ کہ جب موقع آئے گا, شادی بیاہ کا موقع آ گیا, کوئی اور موقع ایسا آ گیا کہ سارے دوست, سارے احباب, سارے گھر والے ایک طرف خلاف اسلام چلنا چاہ رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ یہ کریں گے تو ہم شامل نہیں ہوں گے. اب بھائی آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ سے محبت ہے ان کو تو چھوڑ دیں بری باتیں, ہم کب کہتے ہیں کہ شریک نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہاں پر اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوں اور ہم بھی وہیں موجود ہوں, تو پھر ہماری دوستی اللہ سے کیا مانے؟ دعوے محبت میں بھی جھوٹے ہوئے نا. اور وہ تو دنیا سے محبت چونکہ کر رہے ہیں اس لیے وہ اپنی دوستی میں سچے, آپ جھوٹے. اس لیے میرے عزیز بھائیو, اصل میں موقع آتا ہے, آزمائش کا موقع ایسے موقعوں پر آتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ دوستی میں صادق ہیں یا نہیں. یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ سنا تھا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, جب ان کی ہمشیرہ کا غالباً نکاح کا موقع آیا تو چونکہ حضور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھ چکے تھے اصلاح الرسوم کے نام سے, تو جو اہل بدعت تھے اور دوسرے لوگ تھے وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی موقع ایسا آئے کہ ہم ان کے خلاف پمفلٹ شائع کر سکیں. اب جب دیکھا کہ بہن کی شادی ہونے والی ہے تو یقیناً بھائی بہن کی شادی میں تو ضرور شرکت کرے گا, چاہے ادھر ادھر کی شادی میں نہ جائے لیکن بھائی بہن کی شادی میں تو ضرور شرکت کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی پمفلٹ لکھ کے رکھ لیے کہ اصلاح مصنف اصلاح الرسوم کی رسومات میں شرکت, عنوان اس کو یہ دیا, تیاری کر لی پہلے سے کہ صاحب ادھر شرکت کی اور ادھر جناب یہ پمفلٹ شائع ہو گئے, لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں اپنے دوستوں کو. ہتھانوی نے اس بات کو سمجھ لیا اور انہوں نے خاموشی سے یہ کیا کہ وہاں سے نکلے اور دوسرے محلے میں یا دوسرے علاقے میں قریب قریب دیہات کے جو گاؤں تھے وہاں جا کر ایک مسجد میں جا کر پڑاؤ ڈال دیا. اب جب نکاح کا موقع آیا لوگ ڈھونڈتے رہے, کیونکہ جو رسومات ہو رہی تھی وہ تو ہو ہی رہی تھی, تو انہوں نے گھر والوں نے سوچا کہ چلو بھائی ان رسومات میں شریک نہیں ہوتا تو نہ صحیح لیکن نکاح میں تو ہو ہی جائے گا, لیکن وہ نکاح میں بھی شریک پہلے سے ہی غائب ہو گئے تھے, اب لوگ تلاش کرتے پھرے. تو جن لوگوں نے پہلے سے پمفلیٹ شائع کر رکھے تھے, بنا رکھے تھے, انہیں بھی شرمندگی ہوئی پھر. لیکن استھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے کرتے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں تمہیں نہیں روک سکتا تھا تو اپنے آپ کو تو بچا سکتا تھا نا. ہم نہیں روک سکتے کسی کو, اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, اپنے عزیزوں کو. لوگ آج کل ناراض ہو جاتے ہیں اگر ان کو روکو, ناراض ہو جاتے ہیں. تو کم از کم آدمی اپنے آپ کو تو روک سکتا ہے نا, ہمارا زور اپنے آپ پر تو چلتا ہے یا اپنے آپ پر بھی نہیں چلتا؟ تو آدمی کم از کم اپنے آپ کو بچا لے. اگر ہم دوسروں کو نہیں بچا سکتے تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے, اور ہمارے جو تابع فرمان ہیں ان کو بچائیں گے, ان کو کوشش کریں گے کہ یہ بھی نہ جائے. یہی اصل میں تعلق, اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ سے کتنا تعلق ہمارا قوی. اسی طریقے سے اور بھی بہت سے معاملات ہیں جن کو ہم وقت پر دیکھا جاتا ہے کہ اس معاملے پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کسی آزمائش میں تو نہ ڈالے, لیکن اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. بعض بزرگوں نے لکھا کہ اگر آدمی دل میں محسوس کرے کہ کسی کی محبت انتہا درجے کی دل میں آتی جا رہی تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ محبت دل میں پیدا ہو رہی ہے, یقیناً آپ نے دل میں محبت ڈالی ہے, لیکن ایسی محبت نہ ہو کہ جو میرے لیے فتنہ نہ بنے. بس اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ یا اللہ یہ محبت فتنہ نہ بنے, کیونکہ فتنہ کے معنی ہوتے ہیں اصل میں امتحان کے. بعض محبتیں امتحان کا سبب بن جاتی ہیں, اولاد کی محبت, بیوی کی محبت, ماں باپ کی محبت, بہن بھائیوں کی محبت. آدمی مجبور ہو جاتا ہے, کیا کریں جی, بچے کی وجہ سے مجبور ہو گئے. کوئی کہتا ہے جی بچی کی وجہ سے مجبور ہو گئے. بہت سارے لوگ بےچارے ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ بعض باتیں ایسی بتاتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی. اب ایک حد تک ہر آدمی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا, لیکن اتنی بات بتا دوں کہ یہ اگر آدمی شروع سے اپنے بڑوں کی بات مان کر چلے تو انشاءاللہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پھر یہ میں بالکل انشراح صدر سے ہی بات کہہ رہا ہوں, پھر اسے تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے اس وقت تک بلا وجہ کسی کا دل نہ توڑیں ہم. یعنی بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں سے تعلق کی وجہ سے جو ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا یا فلاں کا دل ٹوٹ جائے گا. تو یقیناً اگر وہ بات اللہ اور رسول کے خلاف ہے تو پھر تو اگر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, کوئی بات نہیں. لیکن اگر وہاں گنجائش ہے تو بلا وجہ کسی کا دل نہ توڑیں, کیونکہ گنجائش پر عمل کرنا یہ بھی تو دین ہے, یہ بھی سنت ہے. تو اس لیے اگر گنجائش ہے موجود تو گنجائش پر عمل کرنا بھی دین ہے, تو اس وقت پھر کسی کا دل توڑنے کی دل نہ توڑے. لیکن اگر دل توڑے بغیر دین پر چلنا ممکن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, نرمی سے سمجھا دے اور اپنی بات پر قائم رہے. ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اس وقت شیخ الحدیث ہیں جامع خیر المدارس کے, انہوں نے ایک بات بڑی اچھی فرمائی. جب بھی کبھی یہاں تشریف لاتے ہیں تو ان سے ملنے جانا ہوتا ہے, تو فرمایا کہ دیکھو بھائی زبان کے تو تم نرم رہو, زبان کے نرم رہو, زبان پر ترشی اور سختی مت لاؤ, البتہ عمل کے گرم رہو. زبان کے نرم, عمل کے گرم. ہمارا معاملہ الٹا ہے, عمل کے تو ہم بالکل نرم ہیں اور زبان کے بڑے ترش, دوسرے پر تان دشنی, دوسرے کو برا بھلا کہنا اور جناب اس کو تانے دینا یہ ہم کر لیتے ہیں, لیکن جب عمل کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے. کیا فائدہ ہوا ہماری اس زبان کی تیزی کا, تراری کا, تان و تشنی کا, کہ وقت آیا تو خود بھی ڈوب گئے. اس لیے زبان کے نرم رہو, نرمی سے محبت سے سمجھاؤ, سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں تک عمل کا معاملہ ہو, عمل میں گرم رہو. نرم دم ہے گفتگو, جب آدمی گفتگو کرے تو نرم رہے, اور جب معاملہ آ جائے تو پھر گرم ہو جائے. تو معاملے میں آدمی رہے پکا اور زبان کو اپنے رکھے ٹھنڈا. یہ نہیں ہے کہ زبان کو ہم زبان سے گالی بھی بک رہے ہیں, انہیں برا بھلا بھی کہہ رہا ہے, خدا نہ کرے کوئی کہہ رہا کہ یہ جاؤ تم تو بے دین ہو, تم فلاں, اس قسم کے جملوں سے گریز کیجیے. اس قسم کی بات کہنے سے بجائے فائدے کے نقصان پہنچتا ہے. البتہ آپ اپنے طرز عمل کو سامنے لائیے, کردار دکھلائیے, انشاءاللہ ایک مرتبہ. تو بعض لوگ بعض دفعہ سمجھتے ہیں میاں یہ ابھی تو چھوٹا ہے, ایسے ہی کسی کے بہکائے میں آ کے یہ کام کر رہا ہے. تو شروع شروع میں تو ان کو یقین ہی نہیں آتا, لیکن آہستہ آہستہ جب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ماشاءاللہ بالکل پکا ہو گیا اور واقعی یہ مولوی ہے. یعنی یہ بعض اوقات کہتے ہیں بھائی یہ کٹملہ ہے, اس کا مطلب کیا تھا کسی وقت بھی کٹ مار جائے گا, اس کو تو کہتے ہیں. لیکن اگر واقعتاً وہ اپنے دین پر پختگی کے ساتھ جمع رہے تو کہتے ہیں واقعی یہ تو صحیح مانے ملا ہے. یہ آج ملا کا لفظ گالی بن گیا, ورنہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ملا کا لفظ جو ہے ان کے لیے فخر کا لفظ تھا. ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ مشہور, ملا نصیر الدین, تو یہ باقاعدہ ایک عہدہ تھا. لیکن ہمارے اس زمانے میں جس طرح سے اور بہت سی چیزوں کو بدنام کیا گیا, اسی طرح لفظ ملا کو بھی گالی بنا دیا گیا. اب اگر کوئی آدمی خود مولوی کو ملا کہو تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ ملا کیوں کہہ دیا مجھے. تو چونکہ لوگوں نے دین اور اہل دین کو اتنا بدنام کر دیا کہ اب ہر آدمی اس پر چلتے ہوئے بھی گھبراتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے, یہ ابتدائی وقت زمانہ ہوتا ہے تھوڑا ابتلا کا آزمائش کا. لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے استقامت دکھلائی دین پر صحیح چلے, اس کا مطلب یہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی لے کر چلنے کی کوشش کریں محبت سے پیار سے آہستہ آہستہ تیز. وہ یہ نہیں ہے کہ ذرا سی بات پہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئے, ایسا بھی نہ کریں. بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے گھر چھوڑ کے بھاگنا کوئی علاج تھوڑی ہے, وہیں رہتے ہوئے مقابلہ کرو بھائی. مقابلہ ڈنڈوں سے نہیں کرنا, اپنے عمل سے اپنے کردار سے, اور وہیں رہو اور اپنا کردار پیش کرو. انشاءاللہ جب وہ دیکھیں گے کہ بھائی دین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے محبت, بہن بھائیوں سے محبت, اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی, اپنے عزیز رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی, پڑوس میں جو کوئی اگر ہے تو اس کی تکلیف پر پریشان ہو جانا, لوگوں کی مدد کرنا, یہ سارے احوال ہیں. تو پھر اگر کردار ہمارا سامنے آ گیا تو انشاءاللہ لوگ کہیں گے بھائی یہ ٹھیک. تو بہرحال اپنا کردار پیش کیجئے. اگر کسی سے محبت میں زیادتی محسوس کریں تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کر لیں کہ اے اللہ محبت میں اضافہ محسوس کر رہا ہوں, زیادتی محسوس کر رہا ہوں, لیکن یہ محبت کہیں میرے لیے فتنے کا سبب نہ بن جائے, اس لیے آپ میری مدد فرمائیے, تاکہ وہ محبت بھی اعتدال میں آ جائے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ فتنے کا معنی ہوتا ہے امتحان کی. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. فتنہ بمانے امتحان, یعنی کبھی اللہ تعالیٰ مال دے کے آزماتے ہیں, مال مل گیا اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بیراروی تو نہیں اختیار کرتا, اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے کہ نہیں. اور کبھی اولاد دے دی, اولاد سے بڑی محبت ہے, اب اولاد مجبور کر رہی ہے کہ ابا تھوڑی بہت رشوت ہمارے لیے لے لیا کرو, اس پیسوں میں تو پورا نہیں ہوتا. بیوی ہے بڑی محبت ہے, لیکن بیوی کہتی ہے کہ لاؤ کچھ اوپر سے کہیں سے چوری کرو ڈاکہ ڈالو, ہمیں تو اتنا پیسہ چاہیے. اب چوری کر رہا ہے ڈاکے ڈال رہا ہے لوگوں کی جیبوں پر ڈال رہا ہو یا جس طرح سے, لیکن لا کر گھر میں دے رہا ہے. تو یہ ہے فتنہ اصل میں کہ آج میں ان کی محبت میں ناجائز کام کرنا شروع کر دیں, حلال و حرام کی تمیز نہ رہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم, اللہ کے پاس جو ہے وہ اجر عظیم ہے اصل. یہاں تھوڑا سا آدمی برداشت سے کام لے لیں. بہرحال اگر یہ صورت سامنے آ جائیں, اصل محبت تو اللہ کی ہے, اللہ کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو اور باقی ساری محبتیں تابع ہوں اللہ کی محبت. اور یہ مواقع آتے رہتے ہیں زندگی میں, مختلف اوقات میں بہت ساری باتیں ہیں. آج ہمارے ہاں یعنی ایک بات میں کہوں, سالگرہ مناؤ تو آزمائش, حتیٰ کہ آج تو شادی اور بیاہ بھی آزمائش بن گئی. ولیمہ جو دعوت ہے, ولیمہ مسنون کہلاتی تھی, اور مسنون دعوت کو بھی آدمی کو چھوڑنا پڑتا ہے, اس لیے کہ اس میں دعوت تو ضرور مسنون رہ گئی لیکن جو کچھ اعمال ہیں وہ سارے کے سارے رسومات اور اس کے علاوہ بہت ساری خرافات پر مبنی ہوتی الا ماشاء اللہ. اب یہ ساری چیزیں لیکن چھوڑنا پڑ جاتا ہے, حتیٰ کہ آج کوئی مر جائے تو مرنے کے موقع پہ وہ رسومات ہیں کہ علامان بالحافظ, جس کے نتیجے میں بعض بزرگوں نے جانا بھی چھوڑ دیا. تدفین میں جائیں تو بدعات, نماز جنازہ کی طرف آئیں تو بدعات, اس سے پہلے جو گھروں میں وہ بدعات, تدفین کے بعد گھروں میں آنے کے بعد بدعات اور رسومات, اور پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ کیا اس کے بعد سوئم, پھر اس کے بعد 10 روزہ, پھر اس کے بعد 20 روزہ, پھر اس کے بعد 40واں, پھر اس کے بعد برسی, اور پھر ہر سال برسی. تو آدمی پریشان ہو کے رہ جاتا ہے. شریعت کو جب ہم صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے تو یقیناً پریشانی میں مبتلا ہوں. بہرحال اگر اللہ سے محبت, تو ساری محبتیں تابع ہونی چاہیے اللہ کی محبت. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تعلقات نہ نبھائے، بلکہ تعلقات نبھانا تو یہ عین دین ہے، سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئی، آپ نے ان کا بڑا اکرام فرمایا، بڑی تواضع فرمائی، عمر رسیدہ خاتون تھی، اور جب واپس گئی تو بھی اکرام کے ساتھ انہیں رخصت کیا. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خاتون تھی، آپ نے اتنا اکرام فرمایا، اتنا جو ہے وہ ان کو عزت دی، اتنا ان کا اکرام کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ میری اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھی، اور ان کے زمانے میں آیا کرتی تھی ہمارے گھر میں، تو آج جب آئیں تو میں نے اس تعلق کی بنا پر ان کا اکرام کیا. تو اس سے پتا چلا کہ صرف تعلقات نبھانا ہی نہیں، بلکہ ہمارے اگر کوئی عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سے جو متعلق لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ کرنا، یہ اصل میں سن لو. تو اس سے پتا چل گیا کہ تعلق توڑنا کوئی دین نہیں ہے، تعلق کو نبھانا اصل چیز ہے. ہمارے بزرگوں نے اس پر بڑا زور دیا، ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایک موقع پر فرمایا آپ نے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میرے والد یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تعلق والے، جب بھی ان کے سامنا ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی اعتراض کی بات وہ کرتے تھے، اگرچہ وہ نیک آدمی تھے لیکن کوئی نہ کوئی اعتراض کی بات ایسی کرتے تھے کہ دوسرا آدمی جس کو کہتے نا مشتعل ہو جاتا تھا، بعض اوقات ایسا ہو جاتا تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ میری یعنی مشتعل ہو گیا میں، اور برداشت کی حد مجھ سے ختم ہو گئی. تو ان کو کچھ کہہ بھی دیا، اور اس کے بعد پھر ایک خط بھی لکھا جس میں یہ بتا دیا کہ تمہارے مزاج میں جو گرمی ہے غالباً یہ اس مال کا اثر ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس مال کی وجہ سے تم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو جن کے پاس مال نہیں ہے. تو اس قسم کا ایک تیز قسم کا خط بھی لکھا. لیکن فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ایک عادت مجھ میں یہ تھی کہ جو خط بھی لکھتا تھا، جو بات بھی ہوتی تھی، اپنے والد محترم کو ضرور دکھاتا تھا. چنانچہ میں نے جب یہ خط لکھ لیا تو والد صاحب کے پاس گیا، اور جا کر میں نے ان کو سارا واقعہ بھی سنایا اور کہا کہ میں نے خط بھی لکھا ہے. تو والد صاحب نے دیکھا کہ اس وقت میرا مزاج بھی تھوڑا گرم ہے، مشتعل ہوں. فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ خط یہاں رکھ جاؤ سرحانے، ایک دن بعد پھر دیکھ لیں گے. تو فی الحال تو لے کے رکھ لیا. فرما دے میں چلا گیا. پھر اس کے بعد بلایا کہ ہاں بھائی اس خط کا کیا کرنا ہے، کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ بھائی یہ خط بھیج دیں اور ان سے تعلق ختم کر لیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ تعلق ختم کرنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، ایک لمحے میں تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن تعلق نبھانا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور فرمایا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ صرف میرے تعلق والے نہیں ہیں، ان کے والد کا تعلق ہمارے والد سے تھا، یعنی ان کے جو والد تھے وہ ہمارے والد سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ان کا تعلق مجھ سے ہے، تو تمہارے والد کے تعلق والے ہوئے گویا کہ. تو تعلق تو ایک منٹ میں ختم ہو جائے گا. اور پھر فرمایا کہ دیکھو ایک خط میں نے لکھا ہے، تم اس خط کو پڑھ لو، مناسب سمجھو تو یہ خط بھیج دو، اس سے تعلق بھی نہیں ٹوٹتا اور بات بھی ہو گئی مکمل. تو فرماتے ہیں کہ میں نے والد صاحب کا لکھا ہوا خط دیکھا، تو والد صاحب نے بھی ساری بات کہہ دی تھی، جو کچھ ان میں تھی تیزی مزاج میں جو تھا اس کا ذکر کر دیا، لیکن تعلق کو ختم نہیں فرمایا، یعنی مقصود تو اصلاح تھی، اس انداز میں لکھ دیا. فرمایا کہ میرے خط میں اور والد صاحب کے خط میں آسمان و زمین کا فرق تھا. بہرحال اصل جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ تعلق ختم کرنا مقصود نہیں ہے، دین پر چلنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین سے تعلق خراب کریں، اپنے بھائیوں سے خراب کریں. اگر وہ ہمیں کوئی غلط کام کا کہتے ہیں تو ہم ان کی بات خاموشی سے سن لیں، اولاً سمجھا دیں، اگر نہیں سمجھتے تو بس ان کے حق میں دعا کریں اور ان کی بات سن لیا کریں، خاموش ہو جائیں. آدمی ایک دفعہ کہے گا، دو دفعہ کہے گا، تین دفعہ کہے گا، پھر کہنے ہی چھوڑ دیتا کہ میاں اس پر ہماری بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. میرے پاس یہاں کئی بچے آتے ہیں، ممکن ایک آدھ بچہ بیٹھا بھی ہو یہاں، جن کی والدہ اس بات پہ زور دیتی ہیں کہ میاں داڑھی کٹاؤ، پینٹ پہنا کرو، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، یعنی اس پہ مجبور کیا جاتا ہے. تو آ کے مجھے بتاتے ہیں، لازم بات اصلاحی تعلق ہوتا ہے تو کوئی بات بھی بتائی جاتی ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی بے احترامی مت کرو، بدتمیزی کے ساتھ پیش مت آؤ، بس ان کی بات سن لو. اور علیحدگی میں ان کے لیے دعا بھی کیا کروں کہ یا اللہ تو ان کے دل کو موم کر دے، دین پر چلنے والا بنا دے. کیونکہ بات یہ نہیں کہ ہم اکیلے جنت میں چلے جائیں، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں، اپنے متعلقین کو بھی لے کے جائیں، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ ان کی دین ان کی سمجھ میں اب تک نہیں آیا یا کہیں جانے کا موقع ہی نہیں ملا. اس میں قصور کچھ ہمارا بھی ہے کہ ہم جاتے ہی نہیں ایسی مجلسوں میں، ایسی صحبتوں میں کہ جہاں دین کی کچھ بات کان میں اگر پڑتی رہتی ہے آہستہ آہستہ، تو انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ بہت ساری باتیں دل میں کان کے ذریعے سے دل میں اور دماغ میں راستہ بنا لیتی ہیں، اور پھر کم از کم مخالفت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو عمل بھی آدمی کر لیتا ہے. الحمدللہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہاں دیکھا کہ اگرچہ وہ شروع میں عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے باتوں پہ، لیکن آہستہ 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 کایا پلٹ ہوتی. تو اس لیے ہم اپنا کردار اپنا صحیح رکھیں، ان کی بات سن لیں، سن کے خاموشی سے کریں وہ جو دین کہتا ہے، جو اللہ اور رسول کا حکم ہے، ان کی مخالفت کر کے ان کو مشتعل نہ کریں، لیکن اپنے طور پہ جس حد تک بھی ہو سکے ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو بہرحال تعلق توڑنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ تعلق توڑنا تو بہت آسان ہے، لیکن تعلق کو نبھانا یہ بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ایک تو محبت میں اعتدال ہو، دشمنی میں بھی اعتدال ہو، اور حقیقی دوستی اور تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہو، اور تعلقات اور محبتیں سب کی سب اللہ رب العزت کے تعلق اور اس کی محبت کے تابع ہوں. بس یہ خلاصہ ہے ساری بات کا. اگر یہ بات ہمیں حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہے، نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں اخلاص کے ساتھ، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان باتوں کو ہمارے دل میں اتار دیجیے. اے اللہ ان پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، اے اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ یہ ساری باتیں ہمارے دل میں اتار دیجیے. اپنے فضل و کرم سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پر مر مٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ دین کامل پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنی محبت ساری محبتوں سے زیادہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ساری محبتوں کو اپنی محبت کے تابع فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرما دیجیے جو آپ کو محبوب رکھتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں ان کی محبت عطا فرما دیجیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اولیاء صدیقین شہداء کے ساتھ اے اللہ معیت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اولیاء کاملین صدیقین شہداء صالحین کہ اے اللہ انتہائی سرحدوں پر پہنچا دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں ہماری دستگیری فرمائیے. یا اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ جتنے یہاں آنے والے ہیں اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب مسلسل میسج کے ذریعے پیغام بھیجتے رہتے ہیں کہ ان کی مشکلات کے حل کے لیے اور عافیت کے لیے اور دین دنیا کی سلامتی کے لیے دعا کرا دیں. ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں دو جہاں کی عافیتیں عطا فرما دیں، سلامتیاں عطا فرما دیں، خیر عطا فرما دیں، مشکلات کو حل فرما دیں. اسی طرح اور بہت سے لوگوں نے ہم سے بہت سی دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے. یا اللہ آپ سب کی حاجتوں کو، دعاؤں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، سب کی مشکلات کو حل فرما دیجئے. یا اللہ رزق حلال عطا فرمائیے، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے. ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائیے. اے اللہ عدالت، اے اللہ صحیح عادلانہ نظام یہاں پر نافذ فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. ہمارے ساتھی اشفاق صاحب ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا کل، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دیں، ان کے گھر والوں کو خصوصاً والدہ کو، والد کو اور بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم صبر جمیل عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بچے کو، اس جوان کو جو نوجوانی کے عالم میں دنیا سے گیا، کہ اللہ اس کی آخرت بہتر فرما دیجئے، اس حال میں آپ ملیے کہ آپ ان سے راضی ہوں اور وہ آپ سے راضی ہو جائے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی قبر کو وسیع فرما دیجئے، حد نگاہ تک وسیع فرما دیجئے، بھائی اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، یا اللہ اسی طریقے سے ساری دعائیں ہمارے عزیزوں اور رشتے داروں کے بارے میں بھی قبول فرما لیجئے، اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اے اللہ سب کو، اے اللہ خوش فرما دیجئے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں ہمیں بھی عافیت کی زندگی عطا فرما، اور ہمارا جب وقت آخر قریب آئے، اے اللہ خاتمہ ہمارا ایمان پر فرما، جسم کی سلامتی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلائیے، اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.